ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ما كان للنبي نہیں ہے لائق نبی کے لیے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بھی یہ لائق نہیں ان یستغفروا کہ وہ بخشش کی دعائیں کریں للمشرکین مشرکین کے لیے ولو کانوا اور اگرچہ وہ ہوں اولی القربا قریبی رشتہ دار من بعد ما تبین لہم بعد اس کے کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے انہم کہ وہ اصحاب الجحیم دوزخ میں جانے والے ہیں. وما کان استغفارو اور نہیں تھا بخشش طلب کرنا ابراہیم علیہ السلام کا لے ابی ہے اپنے باپ کے لیے الا مگر عن موعدۃ وعدے کی وجہ سے وعدہا جس کا وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے ایاہ اس سے یعنی اپنے باپ سے. فلما تبینا پس جب واضح ہو گیا لہو اس کے لیے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ وہ یعنی باپ عدو للہ دشمن ہے اللہ کا تبرع من تو باز آ گئے پھر اس سے یعنی بخشش طلب کرنے سے بخشش کی دعا کرنے سے ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لعواہن بہت ہی نرم دل تھے حلیم بہت ہی حلیم الطبع تھے. آپ نے کل ان لوگوں کا تذکرہ پڑھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی توفیق بخشی جن کی جانیں اور جن کے مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خریدے انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کے ہاتھ بیچے اور اللہ کی جنت کے وعدے پر یقین کیا. پھر اس کے بعد جی ہاں بھائی پھر میں عرض کروں کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو جو پیچھے بیٹھے ہیں نا الحمدللہ جگہ ہے یہ پلرز کے پیچھے جو بھائی بیٹھے ہیں نا ذرا تھوڑی دیر کے لیے تکلیف کریں کھڑے ہونے کی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ سارے کھڑے ہو جاؤ نا پیچھے پلر تو پیچھے پیچھے جنہیں بس تھوڑے آگے ہو تھوڑے آگے ہو شاباش تشریف رکھو جی بیٹھو بس انشاءاللہ جگہ بن گئی ہے. بھائی مسجد کے دائیں اور بائیں پچھلے حصوں میں الحمدللہ جگہ موجود ہے بھائی باہر برآمدے میں بیٹھنے کی بجائے اندر آ جائیں. بھائی سب بھائیوں کو کہو اندر آ جائیں اندر جگہ ہے. ابو عمیر اے بھائیوں نو اندر لے کے آ تو آپ بھی آ جا.
اعوذ باللہ من الشیطان.
تو آپ نے ان کا تذکرہ پڑھا کہ جن کو اللہ تعالی نے جہاد کی توفیق بخشی، انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال جنت کے بدلے میں اللہ کے ہاتھ فروخت کیے. اللہ تعالی نے پھر ان کی صفات بیان فرمائی کہ مجاہد کون لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالی جہاد کن کا قبول کرتا ہے اور ان کے اندر کیا کیا صفتیں ہوتی ہیں. وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، روزے رکھنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کے سفر کرنے والے، اور اپنی عزتوں کی، کردار کی حفاظت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی جہاد کی توفیق بخشتا ہے اور جن کے جہاد کو اللہ تعالی قبول کرتا ہے. جہاد صرف جذباتی کام نہیں ہے کہ ایک دم سے جذبہ ابھرا اور بس چل پڑے، گولی کھائی، گولی ماری، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، اللہ تعالی نے جہاد کرنے والوں کی باقاعدہ صفتیں بیان فرمائی ہیں اور واضح کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ جہاد کی توفیق بھی بخشتا ہے ان صفات کی بنیاد پر، اور ان کے جہاد کو قبول بھی کرتا ہے. تو یہ بہت بڑے کامیاب لوگ ہیں، اور بڑی عظیم کامیابی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی خاطر اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر جہاد کے میدان کے اندر اتر آئے. تو یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، ان کے تذکرے کل بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئے تھے کہ جن کا حساب ہی کوئی نہیں، اور ان کے مرحلے بڑے شاندار، بڑے کامیاب، بڑے کامیاب. یہ تذکرے کرنے کے بعد اب اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ کیا ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید کا یہ اسلوب بیان ہے، دونوں پہلو اللہ تعالی ساتھ ساتھ بیان کرتا جاتا ہے. کامیاب لوگوں کے تذکرے بھی بیان ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو بڑے ناکام ہوئے ان کے تذکرے بھی اللہ قرآن میں کرتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرے گا، ساتھ ہی دوزخ کا تذکرہ بھی کرے گا. جہاں اچھے لوگوں کی صفات کا ذکر کرے گا، وہاں برے لوگوں کی خسرتوں کا بھی ذکر کرے گا. ترغیب، ترہیب، یہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. قرآن مجید دعوت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور ہر اسلوب کو یہاں استعمال کیا جاتا ہے. اب اگلی آیات جو یہاں بیان ہو رہی ہیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی نہیں کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. اگرچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے، دعائیں کرنا چاہتے تھے، اللہ سے دعا کی اجازت مانگتے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کے حق میں دعائیں کرتے رہے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر، لیکن ان کے قریبی رشتہ داروں کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ ان کی دعاؤں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا. ان کی بدبختی، دین سے دور رہنا، ان کا تذکرہ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نبی کے لیے لائق نہیں ہے، اور ایمان والوں کے لیے بھی یہ لائق نہیں ہے، درست نہیں ہے. کیا؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش کی دعائیں کریں، بخشش کی دعائیں کریں. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ دنیا سے جانے والے، مرنے والے، ان کے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے دعائیں نہ کرے. نہ نبی دعا کرے، نہ مومن دعائیں کریں. یہ دعا خاص تحفہ ہے، اور یہ دعا مومن کے لیے ہو سکتی ہے جس کی موت حالت کفر اور حالت شرک میں ہوئی ہو، اس کے لیے دعا کا تحفہ ہوتا ہی نہیں، دعا کی نہیں جاتی. یہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دعا بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا ہی اصل عبادت، الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا مغز ہے. جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا میں اس کے الفاظ، التجائیں، درخواستیں، انداز عاجزی والا، انکساری والا، بندہ مانگنے والا، اللہ دینے والا، عقیدے کی پختگی دعا سے ظاہر ہوتی ہے، بندے کی بیچارگی دعا سے ظاہر ہوتی ہے. یہ اسی لیے دعا سب سے بڑی عبادت ہے تو اور اللہ تعالیٰ کو بڑی مقبول عبادت ہے، بڑی مقبول عبادت ہے. فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھ سے دعائیں کیا کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں مجھ سے دعائیں کیا کرو، مجھے تمہارا دعا کرنا بڑا ہی پسند ہے، مجھ سے مانگا کرو، جو چاہو مجھ سے مانگو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے دعا نہیں کرتے وہ متکبر ہیں اور متکبرین کا ٹھکانہ دوزخ. دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے. یہ بڑی اہم عبادت ہے دعا. اور دعاؤں میں سے بھی پھر سب سے اہم دعا کون سی ہے؟ استغفار. اللہ تعالیٰ کو استغفار بڑی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، گناہوں سے بخشش طلب کرے. یہ استغفار عام دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ مقبول ہے. اللہ کو بڑی پسند ہے جب بندہ یہ کہے یا اللہ میں نے گناہ کیا، میرے مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس کیفیت کو بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا اللہ اکبر، یہ بخشش طلب کرنا، استغفار کرنا، گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. فرمایا کہ جس طرح کوئی بندہ سفر میں جا رہا ہو اور سفر بھی بڑا ہی مشکل، صحرائی، کہ اس کے اندر کوئی آبادی نہ ہو، اونٹ پہ جا رہا ہے، اس سواری کے اوپر اس نے اپنا لمبے سفر کا زاد راہ رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے، کیونکہ راستے میں تو ملے گا کچھ نہیں. وہ چلتے چلتے تھک گیا، تھک کے کسی درخت کے نیچے، سائے کے نیچے آرام کرنے لگ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی سواری اس سے غائب ہو گئی. اب وہ جب اٹھتا ہے، دیکھتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اس کو سواری نہیں مل رہی، اس کو سواری نہیں مل رہی. کتنا بے چین ہو جائے گا، اس کو موت نظر آئے گی کہ اب نہ کوئی آبادی ہے، نہ پانی ملے گا، نہ کھانا ملے گا، کون یہاں کس سے لوں گا. اس کو موت نظر آنے لگتی ہے. تھک ہار کے بےچارا ڈھونڈ کے تلاش کر کے پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر بیٹھتا اسی پریشانی کے اندر، اسی غم کی کیفیت میں، پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. جب اس کی آنکھ لگتی ہے تو پھر اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے، اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے. اور پھر جائزہ لیتا ہے، اس کے کھانے پینے کا سارا سامان سواری پہ اسی طرح موجود ہے، ضائع بھی کچھ نہیں ہوا. تو بتاؤ کہ اتنی پریشانی کے بعد جب اپنی سواری کو دیکھے گا، سواری پر اپنے سامان کو دیکھے گا، کھانے پینے کی ساری چیزوں کو دیکھے گا، کتنا خوش ہوگا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا رہے گی؟ فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر کے اللہ کے سامنے آ کے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اخلاص کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ کی خوشی اس بندے سے زیادہ ہوتی ہے جو بندہ اپنی سواری کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. دیکھو کیا مثال بیان کی کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. تو استغفار بڑی چیز ہے، گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے لیے مانگنا، دوسروں کے، اور پھر اپنے لیے مانگنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگے. آپ نے سورہ توبہ میں پڑھا ہے نا کہ اے نبی، یہ جو غلطیاں کر چکے ہیں، وآخروا اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور الرحیم. اے نبی، جو غلطیاں کر کے، گناہ کر کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کیا کریں؟ ان سے ان کو دور نہ کریں، اپنے سے ان سے ان کو دور نہ کریں، بلکہ آپ کا رویہ ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا تطہرہم وتزکیہم بہا. ان کے صدقے بھی قبول کریں، یا اگر مال لے کر آئیں صدقے قبول کریں، اور پھر ان کا تزکیہ، ان کی تربیت کا پورا اہتمام کریں، ان کے گناہوں کی اصلاح کریں کہ تمہاری یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کریں. وصلی علیہم، اور نبی آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں، ان کو غلطیوں کا احساس دلائیں، ان کی تربیت کریں. تو طہرہم وتزکیہم بہا، ان کا تزکیہ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی تطہیر کریں، گناہوں کا احساس دلائیں، پھر ان کو ان کی اصلاح کریں، اور ساتھ ساتھ کیا کریں، وصلی علیہم، ان کے لیے دعائیں کریں، بخشش کی دعائیں کریں. ان صلاتک سکن اللہم، اے نبی جب آپ ان گناہگاروں کے لیے دعا کریں گے تو ان کی تسکین کا باعث ہوگا اور ان کی اصلاح کا باعث ہوں گی تمہاری دعائیں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں. تو دوسروں کے لیے دعائیں کرنا تو اللہ کو بہت ہی پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ جو غلطیاں کر بیٹھے آپ ان کو دور نہ کرو، ان کی اصلاح کرو اور ان کے لیے دعائیں کرو. میرے بھائیو ماشاءاللہ ہم سب مسئولین ہیں، ذمہ داران ہیں، اتنی جماعت پیچھے چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھے ہیں اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو بھائیوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہاں قاعدہ کیا بتایا ہے کہ جب غلطیاں ہوں تو بھائیوں کی اصلاح بھی کرو، اور جب وہ نہ ہوں تو غیر موجودگی میں ان کے لیے دعائیں بھی کیا کرو. جب کسی بھائی کے لیے دعا کرو گے تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا، سینہ صاف ہو جائے گا اپنا. سب مسئولین، ذمہ داران، کارکنان کے سینے صاف ہونے چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے. اگر غلطی ہو جائے تو غلطی سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دھتکار دو، چھوڑ دو، بھگا دو، نکال دو، چل تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں، تو ہماری جماعت سے نہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ دعوت جہاد کا کام، دین کا کام ہے، یہ کوئی لمیٹڈ کمپنی نہیں آپ نے بنائی کہ نوکر رکھنے ہیں پسند کے، جو پسند نہ آیا اس کو واپس کر دو. جو بھی آتا ہے دین کے لیے آتا ہے، جہاد کے لیے آتا ہے، قربانیوں کے لیے آتا ہے، خون دینے کے لیے آتا ہے. ہم تو نوکر چاکر ہیں، ان لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، اس خدمت سے اپنے اللہ سے جنت لیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے قاعدہ کیا ہے، قاعدہ یہ نہیں کہ جو پسند نہ ہو، تھوڑا بہت بھی پسند نہیں آیا جناب اس کو بھی ہٹایا نکالا، نفرت کرنا شروع کر دی. نہ بالکل نہیں یہ کرنا. فرمایا آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، اے نبی آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں، خلطوا عملا صالحا، ان کے عمل صالح بھی ہیں، واخر سیئا، غلطیاں بھی یہ کرتے ہیں، یہ غلطیاں بھی کرتے ہیں. دیکھو صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کی بات ہو رہی، خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، یہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اور غلطیاں بھی کرتے ہیں. تو پھر آپ کا فرض کیا ہے کہ آپ ان کو اپنے قریب کریں، ان کی اصلاح کریں، چھوڑے نہیں، ان کی تربیت کریں، گناہ بتائیں، غلطیاں بتائیں، اصلاح کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وصلی علیہم ان صلاتک سکن اللہم، پھر آپ ان کے لیے دعائیں کریں، دعائیں کریں. یہ آج دعوت و جہاد کا جو مسئول بن کے کھڑا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی کا کام اپنے ذمے لے رہا ہوں. یہ وہ کام ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کام کیا ہے، وہی دعوت کا کام، وہی جہاد کا کام، لوگوں کو جمع کرنا، دین سکھانا، دین سمجھانا، دین پر تربیت کرنا، دین کے لیے امت کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، جہاد کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو لتاڑنا اور اسلام کی غلبے کے راستے بنانا. سبحان اللہ، انہی کاموں کے لیے نبی آئے تھے نا. آج ہم یہی مسئولیتیں اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں نا، تو پھر آداب ہمارے بھی وہی ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائے. آج کے مسئول کو بالکل وہ کیفیت اختیار کرنی چاہیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں، نصیحتیں، اور پھر سمجھانا، تربیت کرنا، محبت کرنا، قریب کرنا، اصلاح کرنا. اگر ہم کریں گے پھر ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی کی جماعت کے مسئول بن جائیں گے انشاءاللہ. وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں گے اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی. ہاں بتا کیا رہا تھا، بتانا مقصد کیا ہے کہ اپنے لیے استغفار بھی بہت زبردست چیز ہے، لیکن اپنے کسی بھائی کے لیے، کسی ساتھی کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے، اس کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، یہ بہت ہی بڑی بات، بہت بڑی بات، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ آمین آمین کہتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے میں اس کے لیے وہی کچھ مانگتا ہوں. فرشتہ ساتھ ساتھ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے سبحان اللہ. تو بھائیوں کے لیے ساتھیوں کے لیے دوسروں کے لیے دعائیں کرنا یہ نفاق ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ اور دل صاف ہوتے ہیں دل صاف ہوتے ہیں. اور سچی بات ہے اور مومن مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا دل جس کا سینہ بڑا ہی صاف اور پاک ہوتا ہے. غل غل جس کو کہتے ہیں نا کینہ کینہ اس سے پاک ہوتا ہے. یہ مومن کی خاص نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھی جانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں تم میں سے کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ سارے کہتے ہیں اللہ کے رسول دکھائیے. آپ نے فرمایا وہ جا رہا ہے وہ جنتی جا رہا ہے. سبحان اللہ اللہ کے نبی کی زبان سے کسی کے بارے میں نکل جائے جنتی جا رہا ہے. تو ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. میں نے کہا میں اس کو دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کے نبی نے اس کو جنتی کیوں کہہ دیا. گئے جا کر کہا میرے بھائی میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. جہاں جائے گا مجھے ساتھ لے کے جائے گا رہے گا گھر میں میں تیرے ساتھ ذرا ٹھہرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دے. اب وہ ساتھ ساتھ ہیں گھر میں بھی ٹھہر رہے ہیں آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں مسجد آ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں. ان کو بات سمجھ کوئی نہیں آئی بھائی مسئلہ کیا ہے اللہ کے نبی نے. تو جب پوچھا کہ میں آپ کے ساتھ اس لیے ہوا تھا کہ اللہ نے تیرے اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے. تو میں نے کہا میں آپ کے اعمال دیکھ لوں میں آپ کے دن بھر کے پروگرام دیکھ لوں آپ کی بول چال دیکھ لوں آپ کا رویہ آپ رہتے کیسے ہیں کام کیسے کرتے ہیں باتیں کیا کرتے ہیں کیا خاص اعمال ہیں جو ہم نہیں کرتے اور آپ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی بات تو اور کچھ بھی نہیں جو تم کرتے ہو ہم کرتے ہیں لیکن ایک بات مجھے لگتی ہے تو ممکن ہے وہی ہو. اللہ اکبر کہ میں جب رات کو سوتا ہوں نا سب سے پہلے میں اپنے سینے کی طرف دیکھتا ہوں اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں کہ کسی مسلمان مومن بھائی کے بارے میں میرے دل میں کوئی کھوٹ کوئی کینہ کوئی غصہ کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں ہے. ہوتا ہے تو میں نکال دیتا ہوں صاف دل کر کے میں پھر رات کو سوتا ہوں. کوئی رات مجھ پر ایسی گزری نہیں کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کھوٹ آیا. رات گزر گئی اور میرے دل میں کسی میرے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہو ایسی ایک رات بھی مجھ پر نہیں گزری. اللہ اکبر تصدیق ہو گئی اللہ کے نبی کی طرف سے بالکل یہ وجہ ہے اس کی وجہ سے یہ سیدھا جنتی ہے سیدھا جنتی ہے. تو میرے بھائی جنت میں جانے والے مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے دل میں نہیں رکھنے سبحان اللہ. اور پھر جس نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہو کوئی ذاتی کام نہیں دین کے کام کرنے ہیں سبحان اللہ کے نبی کے حوصلے دیکھو کتنے بڑے ہوتے تھے کتنے بڑے ہوتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر لعلہ کا باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر بیٹھیں اتنی محنت اتنی مشقت اتنی محنت. اللہ اکبر جو جس نے دین کا کام کرنا ہو بڑے حوصلے بڑی محنتیں تب جا کر یہ منزلیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں سکھائی ہیں اللہ اپنے نبی کو سکھائی ہیں مومنوں کو سکھائی ہیں. لیکن یہاں اصلاح کیا فرمائی ہے کہ دعائیں استغفار یہ مومنوں کے لیے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں. کوئی کتنا دور کا ساتھی ہو مومن بھائی ہے تو میرا بھائی ہے اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں. لیکن کوئی کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو عزیز سے عزیز کیوں نہ ہو اگر اس کی موت حالت کفر کے اندر حالت شرک کے اندر ہو گئی ہے تو پھر اس کی قربت اس کی قرابت اس کی رشتہ داری کی وجہ سے تو دعا کرے. اللہ کا فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا نبی کے بھی لائق نہیں ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی درست نہیں ہے ان یستغفروا کہ وہ استغفار کریں بخشش کی دعائیں کریں للمشرکین مشرکین کے لیے ولو کانوا اولی قربا چاہے وہ اپنے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ان کے لیے دعا سے روک دیا ہے. سبحان اللہ شان نزول میں واقعات کیا بیان ہوئے ہیں صحیح بخاری پڑھ لیجئے ابن کثیر پڑھ لیجئے دوسری تفسیر کی کتابیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی. کون ابو طالب بڑی خدمت کی چچا نے بھی کیوں بھی تھوڑی خدمت کی ہے اتنی خدمت کی کہ جب بائیکاٹ کا اعلان ہو گیا. مکے والوں نے کہا کہ ہم اس محمد کو مکے شہر میں نہیں رہنے دیں گے. دشمنی اس انتہا پہ پہنچی, گھاٹی میں قید کر دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. چچا سے برداشت نہیں ہوا, چچا بھی ساتھ ہی رہا, مکے میں نہیں رہا. اتنی محبت تھی بھتیجے سے, اتنا گہرا تعلق تھا کہ اور اس گھاٹی کا نام بھی تاریخ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے, شعب ابی طالب. ہاں, کوئی چھوٹی قربانی ہے؟ کتنی گہری محبت ہے. لیکن ساری زندگی دعوت دیتے رہے. یہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے, ہدایت. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, ہدایت تیرے پاس نہیں ہے, تو ہدایت پہنچانے والا ہے, ہدایت دینا میرا کام ہے. لا تہدی من احببت, جس سے تو محبت کرے اور چاہے کہ اس کو لازمن ہدایت مل جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ولکن اللہ, یہ سارا کام اللہ کا. حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا, چچا کی موت کا وقت آ گیا. اللہ اکبر, ابو جہل بھی آ کے بیٹھا ہے, بڑے بڑے سردار بھی آ کے بیٹھے ہیں. ابو طالب بھی سردار تھا قریش کا. ہاں جی, آخری مرض ہے, مرض الموت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے, بہت زور لگایا, چچا یہ موت کا وقت قریب ہے, آخری وقت ہے, تو ایک مرتبہ کلمہ کہہ دے, پھر میں اللہ سے ضرور تیرے لیے دعائیں کروں گا. تو ایک مرتبہ کلمہ کہہ دے, لا الہ الا اللہ کہہ دے, مان لے اسلام کو, مان لے اللہ کی توحید, مان لے. بڑا ہی زور لگایا, بڑا ہی زور لگایا. اور ادھر وہ ظالم بدبخت کہتے ہیں, ابو طالب دیکھنا, بھتیجے کی بات نہ مان لینا, اپنے باپ کے دین کو نہ چھوڑنا. دیکھ, تیرے باپ کا دین یہ تھا, عبد المطلب کا دین یہ تھا, اب اس کے پیچھے, بھتیجے کے پیچھے لگ کے باپ کا دین چھوڑے گا؟ وہ ادھر زور لگا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر زور لگا رہے ہیں. اللہ اکبر, ہدایت اللہ کے قبضے میں. آخری سانس بھی نکل گیا پر ہدایت قبول نہ کر سکا. اب اللہ کے نبی اتنے مغموم, اتنے پریشان, اتنے پریشان, اتنی محبت کی, اتنی خدمت کی چچا نے. ہاں, زندگی میں اتنا بڑا ساتھ دیا, لوگوں سے ٹکر لی. اگر ماشاءاللہ آپ نے تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں, اللہ کے نبی کے لیے کتنی دشمنیاں مول لیں, سب کچھ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین, اتنے پریشان, کیا آپ کے چاہتے کیا ہیں کہ میں چچا کے لیے دعائیں کروں؟ یا اللہ, کوئی مطلب انسان ہے نا, یہ جوش مارتی ہے وہ محبت کہ میں دعا کروں. پر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نبی کے لیے یہ درست نہیں ہے, اور نبی کے ساتھیوں ایمان والوں کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے کہ وہ مغفرت طلب کریں, بخشش کی دعائیں کریں. کن کے لیے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے, جب وہ حالت شرک اور حالت کفر کے اندر مر گئے. اس کے بعد بالکل نہ نبی کے کو اجازت ہے, نہ نبی کے ساتھیوں کو, صحابہ کو, ایمان والوں کو, مسلمانوں کو. اب قیامت تک یہ اصول بن گیا ہے, قیامت تک یہ اصول بن گیا ہے. محبتیں اپنی جگہ پر محبت کی بنیاد اللہ کا دین ہونا چاہیے. ہاں, محبت کی بنیاد اللہ کا دین ہونا چاہیے. کہ باپ بھی فوت ہو جائے, رشتہ دار فوت ہو جائیں, لیکن معاملہ دین کا نہ ہو, اللہ اکبر, نہ نماز, نہ دین, نہ توحید. ہاں جی, اسی کے بغیر شرک اور کفر کے اوپر, جو بغیر توحید اور بغیر نماز کے مر گیا, صاف بات ہے اس کی حالت اسلام کی نہیں ہوتی. یہ بڑی سیدھی بات ہے, اس کی حالت اسلام کی نہیں ہوتی. تو نہ جنازہ پڑھنا جائز ہے, نہ پھر بعد میں دعائیں کرنا جائز ہے. اللہ نے روک دیا ہے, منع کر دیا ہے, اور یہ مستقل اصول بنا دیا ہے. اسی ضمن کے اندر میرے بھائیوں, ایک اور واقعہ بھی ابن کثیر نے نقل کیا اور دوسری کتب نے نقل کیا. اللہ اکبر, ہے بڑا ہی سخت, بڑا ہی سخت, بڑا ہی سخت, لیکن بات سمجھنے کے لیے. قاعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے, کون اس کے سامنے دم مارنے والا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, کہ کوئی اس سے نہیں پوچھے گا, اللہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے اور ایسا کیوں کہہ دیا ہے, یہ حکم کیوں دے دیا ہے؟ کون ہے جو اللہ سے پوچھے؟ اللہ اکبر. اسی ضمن میں یہ واقعہ بھی تفاسیر نے نقل کیا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، آگے والدہ کی قبر کی جگہ آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے اجازت طلب کی، یا اللہ مجھے اجازت دے میں ماں کے لیے دعا کر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اجازت مانگی، ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر میں دعا کر لوں. اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اس آیت کے ضمن میں یہ سارے واقعات تفاسیر میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو، عقیدے صاف کر لینے چاہیے، اور معاملہ تبھی سارا بالکل صاف اور درست ہوتا ہے. اللہ تعالی کے نزدیک اہمیت اس کی نہیں، یہ کون ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. آگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی سے کہا یہ آپ کے چچا کی بات ہے، تو آؤ ہم اپنے بہت مقرب بندے ابراہیم کے بارے میں آپ کو بتائیں، ان کی دلیل دے کر سمجھائیں، کیوں جی ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کتنا گہرا تعلق تھا. قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. پتا کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کیا. اتخذ اللہ، لوگ تو اللہ کو دوست بناتے ہیں نا، فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا. کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کتنا بلند مقام ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا، دعا میں میرے بھائیو درود بہت بڑی دعا ہے اور بہت اجر و ثواب ہے درود کا. درود پڑھو ذرا، جس کے بغیر نماز نہیں، جس کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، آگے کیا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ رحمت نادل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، اے اللہ رحمت نادل فرما. اور اگلی دوسری میں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نادل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. رحمت نادل فرما، برکت نادل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ رحمت نادل فرما، برکت نادل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے تو نے رحمت نادل کی، جیسے تو نے برکت نادل کی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر. ہم اپنے نبی کے لیے اللہ تعالی سے رحمتیں مانگتے ہیں، برکتیں مانگتے ہیں، درود خاص دعا ہے نبی کے لیے، لیکن مثال کس کی دیتے ہیں؟ اے اللہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجھ سے وہ رحمتیں وہ برکتیں مانگتے ہیں جو تو نے اپنے بندے ابراہیم پر رحمتیں نازل کی ہیں، جو ابراہیم پر برکتیں نازل کی ہیں. یہ درود کسی مولوی نے نہیں سکھایا، یہ کس نے سکھایا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہ کے نبی بھی یہی درود پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے، یا اللہ مجھے وہ رحمتیں چاہیے جو تو نے ابراہیم کو عطا کی، اللہ مجھے وہ برکتیں چاہیے جو تو نے ابراہیم کو عطا کی. کیوں جی، کتنا اونچا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ہاں چھوٹا مقام ہے. یہ بھی اللہ اپنے نبی کو حوصلہ دیتا ہے کہ چچا کو معاف نہیں کیا تو پھر سن، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہا. جب گھر سے نکلنے لگے، گھر سے نکلنے لگے تو کیا کہا تھا باپ سے؟ باپ نے کہا بھی تو نکل جا یہاں سے، لا ارجمن کا وحجر نہیں ملیا. ابراہیم یا میرا دین مان لے یا میرا گھر چھوڑ کے چلا جا، بس دو باتیں سیدھی ہیں، تیسری بات کوئی نہیں. انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے کہا سلام علیک، دین تو نہیں چھوڑ سکتا، گھر چھوڑ سکتا ہوں، گھر چھوڑ سکتا ہوں. گھر چھوڑ دیا، لیکن جانے لگے گھر سے نکلنے لگے کیا کہتے ہیں، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا، ابا جی میں آپ کے لیے دعائیں ضرور کروں گا، انہ کان بی حفیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ میری دعا بھی قبول کر لے گا، انہ کان بی حفیا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ میری دعا قبول کرے گا اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے گا، تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا. فرمایا وما کان استغفار، یہاں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی بنیاد پر وہ دعا کرنے لگے، لیکن فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ من، جب پتا چل گیا کہ باپ تو حالت کفر میں ہی رہا، دشمن ہو رہا، حتیٰ کہ موت بھی اس کی اسی کفر پر شرک پر ہو گئی، تبرأ من، پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر چھوڑ دی، ختم. پھر دعا سے فرمایا تبرأ من، پھر بعد آ گئے یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرنا ہی چھوڑ دی اپنے باپ کے لیے، کیونکہ ہدایت کی دعا زندگی میں ہو سکتی ہے نا، زندگی میں ہو سکتی ہے ہاں، اور جب زندگی ختم ہو جائے، موت آ جائے اور کفر پر شرک پر ہی موت آ جائے، تو اس کے بعد تو معاملہ ہی ختم، معاملہ ہی. آپ دعا کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں ہاں؟ آپ صدقہ کریں فوت شدگان کے لیے، ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے، باپ کی طرف سے صدقہ، رشتہ داروں کی طرف سے صدقہ، فوت شدگان کی طرف سے صدقہ کریں، کوئی حج کرنا چاہے حج کرے، جس میں مال خرچ ہوتا ہے وہ فوت شدہ کی طرف سے یعنی ثواب پہنچانے کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن باقی کچھ چیزیں، یہ بھی مسئلہ سن لو، ایصال ثواب کا مسئلہ بھی ہمارے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. بعض لوگ جو ہے نا جی، وہ کوئی فوت ہو جائے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ایصال ثواب کے لیے نا، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، سپارے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائیو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ چیزوں کی اجازت ہے کہ بھئی آپ فوت شدگان کے لیے یہ کر سکتے ہیں، دعا کرو، صدقہ کرو، حج اگر فوت بھی ہو جائے والد اس کی طرف سے کرو، جس میں مال خرچ ہوتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی صدقہ اس کی طرف سے ہو سکتا ہے، آخرت میں وہ چلا بھی گیا دنیا میں بعد میں ہو سکتا ہے، اگر وہ زندہ تھا اتنا ضعیف تھا اس کی طرف سے حج دنیا میں زندگی میں بھی ہو سکتا تھا، دنیا سے چلا گیا بعد میں بھی اس کی طرف سے حج ہو سکتا ہے، یہ اس کی اجازت. لیکن کوئی آدمی کہے میں باپ کی طرف سے نمازیں پڑھتا ہوں، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میں ایک نماز اپنی ایک باپ کی نماز پڑھتا ہوں، تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ نہیں، اجازت ہے ہی نہیں. اسی طرح باقی چیزوں کی اجازت نہیں. ہاں روزے رہ گئے، سحری افطاری دن، اس میں بھی مال خرچ ہوتا ہے نا، تو نماز کی اجازت نہیں. جیسے نماز کی اجازت نہیں، ایسے قرآن پڑھنے سپارے پڑھنے کی اجازت نہیں. وہ چیزیں جس کے اندر مال خرچ نہیں ہے، سمجھے نا، ایسی عبادتیں وہ کسی کی طرف سے نہیں کی جا سکتی. مثلا زندہ ہے، جس کے لیے زندہ میں اس کی طرف سے آپ عمل کر سکتے ہیں، فوت ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کسی نے، کوئی رشتہ دار کراچی میں ہے، ہاں بکرے لاہور میں سستے مل جاتے ہیں، وہ کہتا ہے ابھی میری طرف سے یہیں قربانی کر دینا، آپ کر سکتے ہیں، ہوا ہے نا قربانی کا مال ہے نا، خرچ کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہے یار میری ڈیوٹی ایسی لگ گئی ہے بھائی جان، میں مجھے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، تو آپ براہ کرم میری طرف سے نماز پڑھ لیا کریں، آپ میری طرف سے نماز پڑھ لیا کریں، نہیں اجازت، نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں ایسے ہی قرآن مجید، یہ سپارے پڑھنا، یہ ذکر کرنا، ذکر وہ زبانی عبادت ہے، میں کروں گا تو یہ نہیں ہو سکتا سبحان اللہ میں کہوں ثواب آپ کو ملے، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن پڑھوں میں ثواب، میں کہوں یا اللہ یہ ثواب میں نے فلاں کو بخشا، کہ تو کون ہے بخشنے والا، تجھے کس نے اجازت دی ہے بخشنے کی، ہاں جی منتقل کرنے کی. کچھ عبادات منتقل ہوتی ہیں، کچھ عبادات ایک آدمی نماز پڑھے گئے یا میں نے اپنے بھائی کو نماز بخشی، ہاں جی میں نے جناب اپنے فلاں رشتہ دار کو نماز بخشی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کچھ عبادتیں ہیں منتقل ہوتی ہیں اور وہ ہیں جن کے اندر مال خرچ ہوتا ہے. مال خرچ ہوتا ہے زندگی میں بھی ہو سکتا ہے, زندگی کے بعد بھی ہو سکتا ہے, سمجھا گی؟ اور جن کا انتقال زندگی میں نہیں ہو سکتا ان کا انتقال مرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتا. نہ زندگی میں آپ کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ مرنے کے بعد اس کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے باقی جتنی زبانی عبادتیں ہیں, بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہمارے ہاں نا جی یہ رواج بنے ہوئے, سپارے پڑھو سپارے پڑھو سپارے پڑھو. تو بہرحال, تو میرے بھائیو, دعا فوت شدگان کی طرف سے جنازہ پڑھنا, دعائیں کرنا, یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اب اس کے بعد اس کے لیے دعائیں پہنچتی ہیں, دعائیں مقبول ہوتی ہیں, اس کی اگر کوئی صدا مل رہی ہوتی ہے تو اس کو تخفیف ہو جاتی ہے. تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہو تو دعائیں اس کو پہنچتی رہتی ہیں, دعائیں اس کو پہنچتی رہتی ہیں. جس کا کھاتا دنیا میں کھلا ہوا ہے, دیکھو نا, کسی نے بینک اکاؤنٹ کھلا لیا, اس کا بینک کے اندر کھاتا ہے, آپ اس کو نمبر لے کر پیسے جمع کرائیں اس کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا؟ جس کا بینک میں کھاتا موجود ہو آپ اس کی طرف سے اس کے لیے جمع کروا سکتے ہیں. ایک کا کھاتا ہی نہیں ہے بینک کے اندر تو آپ جائیں بھی جمع کروانے تو اس کے نام پر تو کمی نہیں ہوگا. جس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے, جس کی زندگی کفر پر شرک پر گزر گئی, اس کا مطلب اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, اس کا کھاتا ہی نہیں ہے, تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے بھائی؟ اس کے کھاتے میں کیا جمع کروائیں گے؟ کچھ بھی اس کے کھاتے میں جمع ہی نہیں ہوگا, نہ کوئی دعا, نہ کوئی صدقہ, نہ کوئی مسئلہ, نہ کوئی یہ, نہ کوئی وہ, کوئی جمع ہوگا ہی نہیں اس کے لیے جب اس نے اکاؤنٹ کھلایا ہی نہیں. سمجھ آئی ہے بات؟ ہاں, تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے کر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا کتنا پیارا نبی, کتنا مقرب, کتنا معزز, اللہ اکبر, لیکن باپ کا حال کیا ہوا؟ اللہ اکبر. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا, حشر میں سب جمع ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے, تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی پکڑ کے لایا جائے گا, باپ کو بھی پکڑ کے لایا جائے گا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے, اللہ میں نے تجھ سے دعا کی تھی نا, ولا تخزنی یوم القیامہ, یا اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا قیامت کے دن. تو اللہ کہے گا, ہاں میں نے تیری دعا قبول کی, ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو, نیچے دیکھیں گے تو باپ کی شکل بجو کی بن جائے گی اور اس شکل میں بنا کر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. یہ حدیث صحیح ہے, صحیح حدیث. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو, یہ کوئی گستاخی نہیں ہے کسی رسول کی. یہ واقعات بعض لوگ ہمارے ہاں بڑے جذباتی ہو کر, او جی یہ گستاخی ہے, یہ گستاخی ہے, یہ حدیثیں, یہ روایتیں کوئی ہم نے نہیں گھڑی, یہ سب باتیں خود اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں. عقیدے وہ باطل ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں, جو ہم نے محبت اور گستاخی کے پیمانے قانون اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں, غلط وہ ہیں. یہ سب باتیں وہ ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اللہ کے نبی کی تو حدیثیں ہیں, یہ آیتیں تو قرآن کی ہیں, یہ قرآن کی ہے, یہ کوئی گستاخی تو نہیں ہے. اس میں عقیدے کی اصلاح کی دعوت ہے کہ دیکھو, اللہ نہ چاہے تو نبی کی دعا بھی اپنے کسی رشتہ دار کے لیے قبول نہ کرے, بلکہ اللہ تعالی نبی کو دعا کرنے سے ہی روک دے. فرمایا کہ نہیں تھا بخشش طلب کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے, الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ, مگر اس وعدے کی وجہ سے تھا جو وعدہ اس نے اپنے باپ سے کر رکھا تھا. اس وعدے کی وجہ سے وہ دعا کرتے رہے. فلما تبین لہ, پس جب ظاہر ہو گیا, واضح ہو گیا, انہ عدو للہ, کہ باپ تو اللہ کا دشمن ہی رہا, اسی دشمنی پر اس کی موت ہوئی, تبرع من, تو دعا چھوڑ گئے ابراہیم علیہ السلام, پھر انہوں نے دعا نہ کی. ان ابراہیم, بے شک ابراہیم علیہ السلام, لاواہن, بڑے نرم دل تھے, حلیم, بڑے حلیم التبع تھے, بڑے حلیم التبع تھے. بھائیو, یہ صفتیں نبیوں کی ہیں, نرم دل ہونا, حلیم التبع ہونا، لوگوں کا احساس اپنے دل کے اندر رکھنا، ان کے لیے دعائیں کرنا. دیکھو نا اللہ کے نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی نرمی ہے. وہ عبداللہ بن ابی ظالم منافق جس نے ساری زندگی اللہ کے نبی سے دشمنی کی، ہاں جب مرا آپ نے ماشاءاللہ جو دورے میں تھے انہوں نے تو پڑھا سنا ہے، ماشاءاللہ بہت سارے دوسرے ساتھی بھی ہیں، سن لیں کہ بیٹا آ گیا، بیٹا مخلص تھا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول باپ نے زیادتی بڑی کی ہے آپ کے ساتھ، پر میں چاہتا ہوں آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیار ہوں. آپ گئے، جا کر جنازہ پڑھا دیا، اپنی قمیض اتاری، اتار کر اس کے کفن کے نیچے پہنا دی. ہاں او بھائی، اس سے زیادہ نرم دلی بھی ہو سکتی ہے؟ وہ عبداللہ بن ابی جس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، جس نے قدم قدم پر انصار مہاجرین کی لڑائیاں کرائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کو ہمیشہ نقصان پہنچایا اور دشمنوں سے ہمیشہ سازشیں کی، ہاں پوری زندگی، لیکن نبی کی نرم دلی سبحان اللہ کمال کی. تو جب آپ نے جنازہ پڑھا دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اللہ کے رسول کا کرتا پکڑ لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا پکڑ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جنازہ کیوں پڑھایا؟ آپ کو پتا نہیں کہ قرآن میں یہ آیت اتری ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں، اگر 70 بار بھی دعا کریں تو اللہ نہیں بخشے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو آپ نے جنازہ کیوں پڑھایا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی سنو ذرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، اللہ نے یہی کہا ہے نا کہ اگر تو 70 بار بخشش طلب کرے گا تو میں نہیں معاف کروں گا، میں 70 بار سے زیادہ کروں گا. اگر میری دعا کی وجہ سے یہ بندہ بخشا جائے میں 70 بار سے زیادہ کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ اے نبی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کی قبروں پر کھڑے ہو اور ان کے لیے دعائیں کرو، آپ کو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. ان آیات کے نزول کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے جنازہ پڑھنے سے اور پڑھانے سے انکار کر دیا اس آیت کے اترنے کے بعد. اس سے پہلے اللہ کے نبی جنازہ پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، لیکن جب صاف لفظوں میں کہہ دیا نا کہ بھئی آپ کو اجازت ہی نہیں، اور پھر منافقوں کے نام بھی بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے نام بھی بتا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے نام حضرت حذیفہ کو بلا کے ان کو بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں 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 کو، جو یہ مدینے میں رہتے ہیں، اللہ نے فلاں فلاں کو منافق کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے جنازے نہیں پڑھتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنازہ پڑھتے تو اس سے پہلے حذیفہ کو بلا کے پوچھتے اور کہتے کہ بتا کہ اللہ کے نبی نے اس فلاں آدمی کا نام تجھے لکھوایا تو نہیں تھا منافقوں کی فہرست میں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات کا قاعدہ روایات میں موجود ہے. تو پھر رویہ بدلا تو ایسے لوگ کہ پھر ان کے لیے دعائیں جنازے پھر منع کیے گئے. تو ہمارے لیے بھی یہی پابندیاں ہیں، دعائیں نہیں کرنی، کتنا بھی کوئی قریبی رشتہ دار ہو جنازہ نہیں پڑھنا. ہاں یہ نہیں کہ گناہگار ہونا الگ بات ہے، غلطیاں ہونا الگ بات ہے. سمجھ آ گئی؟ پکی نشانی یا تو بالکل قبر پرست ہو، بالکل سری مشرک، یا نماز نہ پڑھتا ہو. اگر کسی میں یہ چیزیں ہیں تو بالکل جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، توحید کو مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا تھا، سستی بھی ہو گئی، پھر بھی جنازہ پڑھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. گناہگار کا جنازہ ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن جو بالکل مشرک اور حالت اسلام کے اندر نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی مستقل نماز کا تارک ہے، مستقل نماز کا تارک ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہوتا. یہ ہے بھائیو اصول. جی جب پڑھنے کی پابندی ہے میرے بھائی, جس کا پڑھنا ہے اس کا روزانہ پڑھو, جس کے پڑھنے پر پابندی ہے نہ سال میں پڑھو نہ زندگی میں پڑھو. ہاں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ آدمی کیسا تھا, وہ الگ بات ہے. کیونکہ یہاں بار بار ہے فلما تبینہ, کہ واضح ہو جائے, پتہ ہو جائے, آپ کو معلومات صحیح ہوں کہ یہ ایسا تھا تب ہے. آپ ماشاءاللہ حرم میں جائیں, بیت اللہ میں جائیں حج عمرے کے لیے, ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو اگر پتہ نہ ہو تو پھر جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, پھر کوئی حرج نہیں. کیونکہ قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں نا, فلما تبینہ, کہ جب واضح ہو جائے, جب پتہ چل جائے کہ یہ ایسا تھا پھر نہیں. جب کسی کا پتہ نہیں ہے تو انشاءاللہ حسن زن رکھ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا جی, وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم. وما کان اللہ, اور نہیں ہے اللہ, لیضل, کہ گمراہ کر دے قوما, کسی قوم کو, بعد اذ ہداہم, بعد اس کے کہ جب ہدایت دی ان کو, حتی یبین لہم, یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے, ما یتقون, کہ کس کس سے بچنا ہے, کس کس سے بچنا ہے. ہاں, یہ آیت کیوں نازل ہوئی بھائی؟ جب یہ آیتیں اتری نا, کہ بھائی بالکل نہ جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ دعاؤں کی اجازت, جو شرک اور کفر کے اندر مرے ہیں, تو بہت سارے صحابہ میں سے وہ تھے کہ جن کے رشتہ دار اس طرح فوت ہو گئے اور وہ دعائیں کرتے رہے اور ان کے لیے اللہ تعالی سے استغفار کرتے رہے. اب ان آیتوں کے اترنے کے بعد سب کو فکر لاحق ہو گئی کہ بھئی ہم سے بھی غلطی ہو گئی, ہم نے بھی دعائیں کی ہیں, وہ کہتا ہے ہم نے بھی دعائیں کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر کے سب کا معاملہ صاف کر دیا کہ بھئی اس سے پہلے جب تک واضح نہیں کیا گیا تھا, جنازہ پڑھنے سے روکا نہیں گیا تھا, دعا کرنے سے روکا نہیں گیا تھا, اس سے پہلے اگر کسی نے کسی مشرک کافر رشتہ دار کے لیے دعائیں کر دی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دے گا, اس کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ہاں, جب اللہ نے واضح کر دیا, حکم نازل کر دیا, اس کے بعد کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ آیت اس لیے اتری ہے کہ اس سے پہلے اگر کسی نے دعا کی ہے, سبحان اللہ, دیکھو لوگوں کے ایمانوں کی حالت کتنی زبردست ہوتی تھی. جب آیتیں اتری تو سب کو اپنے اپنے ایمانوں کی فکر لاحق ہو گئی کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کی ہے, میں نے اپنے عزیزوں کے لیے دعا کی ہے, میرا کیا بنے گا. اللہ اکبر, اپنے ایمانوں کی کتنی فکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا, حتی یبین لہم ما یتقون, جب ہم یہ واضح کر دیں بھی کس کس سے بچنا ہے, کس چیز پر پابندی ہے, اس سے پہلے اگر کوئی کام ہو گیا, عمل ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. اللہ اکبر. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. یحیی و یمیت, وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر, من ولی, کوئی دوست, ولا نصیر, اور نہ کوئی مددگار. فرمایا, حکم دینا اللہ کا حق ہے, کس کے لیے اجازت ہے دعا کرنے کی, کس کے لیے اجازت نہیں ہے دعا کرنے کی, کس کا جنازہ پڑھنا ہے, کس کا نہیں پڑھنا, کس سے تعلق رکھنا ہے, کس سے نہیں رکھنا, کس سے دوستی لگانی ہے, کس سے دوستی نہیں لگانی, یہ سارے احکام دینا, کیا چیز حلال ہے, کیا چیز حرام ہے, کس کی پابندی کرنی ہے, کس کا حکم ہے. فرمایا, یہ سب کچھ کس کا اختیار ہے؟ رب العالمین کا اختیار ہے, جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا, وہ جو چاہے تمہیں حکم دے, جس چیز پر چاہے پابندی لگا دے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, حکم دینے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو. کیوں حق ہے؟ کہ وہ مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا, اسی کا حق ہے کہ وہ حکم دے, اسی کا حق ہے قانون بنائے, اسی کا حق ہے حلال کہہ دے, اسی کا حق ہے حرام کہہ دے, جس چیز پر چاہے پابندی لگا دے, جس چیز کا چاہے حکم دے دے, یہ رب العالمین کا حق ہے, اس کے سوا کسی کا حق نہیں. اللہ اکبر. فرمایا, وہ زندہ بھی کرتا ہے, وہ مارتا بھی ہے, وہ مالک بھی ہے آسمانوں کا اور زمین کا, اس سے تعلق جوڑو, اس کی وجہ سے لوگوں سے رشتہ داریاں قائم کرو, محبتیں کرو, دعائیں کرو, یہ ساری دوستیاں اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. اور کسی سے ڈر کر دوستی نہ لگاؤ، کسی مفادات کی وجہ سے دوستیاں نہ کرو، دوستی کرنی ہے تو اللہ سے کرو یا اللہ والوں سے کرو، ڈرو نہیں کسی سے کہ میرا یہ بگاڑ دے گا اور وہ بگاڑ دے گا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا ولی بھی اور تمہارا مددگار اللہ اللہ، اور اگر غلطیاں کرو گے، نافرمانیاں کرو گے، دوستیاں لگاؤ گے دوسروں سے، یہ بچا لے اور وہ بچا لے، اللہ کے سوا نہ تمہیں کوئی بچائے گا، نہ تمہارا کوئی دوست بنے گا، نہ تمہارا کوئی مددگار بنے گا، تمہارے کام بھی کوئی نہیں آئے گا۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف الرحيم۔ یہ دو آیتیں بھی جلدی جلدی پڑھ لیں، نہیں بہت آپ انتظار میں، جلدی جانا ہے۔ لقد تاب الله، وقت تھوڑا ہے، لقد تاب الله، سبحان اللہ، اللہ نے توبہ قبول کی، علی النبی، اپنے نبی کی، والمہاجرین، مہاجرین کی، والانصار، اور انصار کی، الذین اتبعوه، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی نبی کی، فی ساعت العسرت، تنگی کے وقت میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا ٹیڑے ہو جاتے دل ایک فریق کے ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ان کی، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ بہت ہی شفقت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اگلی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لو بھائی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور تین لوگوں پر وہ لوگ، خلفوا، جو پیچھے چھوڑے گئے جہاد سے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ تنگ پڑ گئی ان پر زمین، بیمار رہبت، باوجود اس کے کہ بہت فراخ تھی، وضاقت، اور تنگ پڑ گئے، علیہم، ان پر، انفسہم، ان کے نفس، ان کی جانیں تنگ پڑ گئیں کہ جان کیسے نکلے گی، وظنوا، اور خیال کیا، گمان کیا انہوں نے، اللہ ملجا، کہ نہیں ہے کوئی پناہ کی جگہ، من اللہ ہے، اللہ کی پکڑ سے، الا الیہ، مگر اللہ ہی کی طرف، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالی نے توبہ قبول کی ان کی، لیتوبو، کہ وہ توبہ کریں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ہو التواب الرحیم، وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ ہاں جی، فرمایا کہ یہ دو آیتیں کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں؟ ہاں، پہلے تو فرمایا نا بھائی آپ ان کے لیے دعائیں کریں، کوئی نہیں قبول، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے لیے دعائیں کرو تو اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ کون خوش نصیب ہیں اور کتنے زیادہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں؟ فرمایا وہ مہاجرین، وہ انصار، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا، ہر مشکل میں نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ عام مسلمانوں کو بھی حکم ہے جب بھی صحابہ کا نام آئے دعائیں کیا کرو، رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، ہاں، جب نبی کا نام آئے تو نبی پر درود پڑھو، ہاں، نبی پر درود فرض ہے، فرض فرض۔ بخیل ہے وہ شخص جو نبی کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا، حکم ہے، فرض ہے نبی پر درود پڑھنا، اور جب صحابی کا نام آئے تو اس کے لیے دعا کرو، دعا کرو، عام مسلمانوں کو حکم ہے۔ اور اس لیے بڑی دعا کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم و رضو عن، یہ خبر نہیں دعا ہے، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، رضی اللہ عنہم و رضو عن۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کسی کا نام سن کے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان سے راضی ہو جا، جیسے وہ تجھ سے راضی ہو گئے، یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ لوگ، وہ مہاجرین، وہ انصار، وہ ہجرتیں کر کے جانے والے اور آگے ان کی مدد کرنے والے اللہ کے دین کی خاطر، پھر جنہوں نے اللہ کے نبی کی ہر وقت مدد کی، بڑی تنگی کے سخت ترین حالات آئے، ہر وقت اللہ کے نبی کی مدد کی، ایسی مشکل ترین حالات میں مدد کی، صحابہ کہتے ہیں سات العسرا، اس سے مراد خاص جنگ تبوک ہے، کیونکہ اس کو، اس جنگ کو یعنی جنگ عسرا کا نام دیا گیا ہے تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اس کو معرکہ عسرا کہا گیا ہے، کیونکہ بڑی مشکلات تھیں اس جنگ میں، فصل تیار کھڑی تھی، لمبا سفر تھا، یہ بھی نہیں کہ چند دنوں میں واپس آ جائیں گے تو سفر یہ فصل سنبھال لیں گے، نہیں، کیا بنے گا؟ کچھ نہیں، اور حکم بھی سب کو ہے، یہ نہیں کہ کچھ چلے جاؤ بھائی، کچھ پیچھے رہ کے فصل کو سنبھال لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نفیر عام کا حکم تھا، سب چلو سب چلو سب چلو۔ اور اس کی تفسیر میں میں نے دورے والوں کو تو بتایا، آپ بھی سن لو، فرمایا جس کے پاس سواریاں ہیں وہ بھی آؤ، نہیں ہیں وہ بھی آؤ، اور جو بیمار ہیں وہ بھی آؤ، جو صحت مند ہیں وہ بھی آؤ، بہانہ کسی کا منظور نہیں۔ اتنا سخت حکم تھا اس جنگ کے لیے، اسی لیے 30,000 کا لشکر مدینے سے نکلا تبوک کے لیے، 30,000 کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے۔ تو بڑا ہی اس کو معرکہ عسرا تاریخ کی کتابوں میں کہتے ہیں، قرآن مجید نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فصل پکی ہوئی، جون جولائی کا سخت گرمی کا مہینہ، سفر لمبا، سواریاں پوری موجود نہیں، اور پھر مقابلہ رومیوں سے جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، ہاں اتنا اتنی مشکلات تھیں۔ فرمایا کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں، پہلے بھی مشکلات میں نبی کی مدد کی، اس مشکل جنگ میں بھی نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہاں، اور فرمایا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بہت سے ایمان والوں کے دل بھی ڈگمگا گئے تھے، ایمان والوں کے دل بھی ڈول گئے تھے، تھے پکے مومن، ان کے ایمانوں میں شک کوئی نہیں تھا، پر انسان ہے نا، ہاں جہاد چیز ہی ایسی ہے، تو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، بہت سارے مسئلے ذہن میں آ گئے تھے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، قریب تھا کہ کچھ لوگوں کا دل الٹ جاتا۔ ہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والوں کے دلوں میں بھی کبھی کبھی شک، کوئی شبہ، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ کو پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں کہ سب کوئی منافق سمجھ لو۔ ہاں اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے خیالات ایمان وال، بھائی جی یہ مسئلہ ہے، یہ بات ہے، اس کو اس طرح کیا جائے، سمجھا گئی، دعا کرے، اصلاح کرے، ہیں جی ان کے معاملے کو درست کرنے کی کوشش کرے، سب پر منافقوں کا ٹھپا نہیں لگانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ممکن تھا ان میں سے بھی کچھ لوگوں کے دل ڈول جاتے، لقتا ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ جن کے دل میں کچھ خیالات آئے نا، جن کے دل میں کچھ خیالات آئے، لیکن پھر خیالات تو آئے پر بعد میں فوراً صحیح بھی ہو گئے، فوراً صحیح بھی ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی نہیں، اللہ کے نبی نے پکارا ہے، دعوت دی ہے، اب ہم نہیں پیچھے رہیں گے۔ اس لیے خیال دل میں ضرور پیدا ہوا تھا، ڈولے تھے، ڈگمگائے تھے، لیکن اس کے باوجود چل پڑے، اور جب چل پڑے ثم تاب علی، اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا، وہ جو خیالات وسوسے دل کے اندر آئے تھے ہم نے سب معاف کر دیے۔ ہاں باقی رہ گیا معاملہ ان کا، وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہ تین آدمیوں کا تذکرہ اب ہو رہا ہے، کون کون؟ کل بھی ہوا تھا نا، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، ہلال بن امیہ، یہ تین تھے پیچھے رہ گئے۔ اور صحیح بخاری میں کعب بن مالک اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس بڑی تیز سواری تھی، اس سے پہلے میرے پاس سواریاں نہیں تھی، لیکن ایسا اللہ کا فضل ہوا کہ جب جنگ تبوک کا وقت آیا تو ایک کی بجائے میرے پاس دو اونٹنیاں تھیں، اور بڑی تیز سواریاں، بڑی شاندار، تو میں نے کہا کہ یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے ہیں، تو میں یہ تھوڑے موٹے جو کام ہے نا گھر کے، کو اپنے دوسرے تیسرے، میں جناب سواری پہ بیٹھوں گا اور فوراً دوسرے تیسرے دن میں جا کے مل جاؤں گا، اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں ایک دن رک گیا، پھر دوسرے دن رک گیا، پھر تیسرے دن رک گیا، یہ کام پھر یہ کام، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، شیطان بھی تو پیچھے لگا ہوتا، ایسا الجھایا، ایسا پھنسایا، سمجھا گئی نا؟ دن گزرتے گئے، میرے دل کو تسلی، میری سپاس سواری اتنی تیز ہے، اللہ کے نبی نے 600 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، اتنا لمبا سفر ہے، سمجھ آ گئی؟ اور بہت سارے، تو پتہ ہے نا آپ کو، ایک ایک بندے کو 18 18 بندوں کو ایک سواری ملی تھی، ہاں؟ تو میرے پاس اتنی سواری تیز ہے، تو کرتے رہے انتظار، کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اتنے دن گزر گئے، اتنے پھر پریشان ہونے لگے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا، وہ ایسے مشکل میں پھنسے، ایسے مشکل میں پھنسے، تو حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہو گیا، پتہ چلا اللہ کے نبی تو واپس آ رہے ہیں، اب مجھے بڑی پریشانی ہوئی، کہتے ہیں پہلے میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں یہ بہانہ بنا لوں، وہ بہانہ بنا لوں، اور بنا کر میں اللہ کے نبی کے سامنے بیان کر دوں، اللہ کے نبی بڑے نرم دل ہیں، ہاں جی، اور انہوں نے فوراً مسئلہ مان لینا ہے اور بات ختم ہو جانی ہے، لیکن مان مجھے خیال آیا کہ میں کر بھی لوں گا تو پھر میرے ایمان کا کیا بنے گا، ہاں، جھوٹ بول کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کروں گا، اور کہتے ہیں پھر مجھے اس بات کا بھی ڈر لگا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ساری باتیں بھی بتا دینی ہیں، پھر میں کیا کروں گا، تو کہتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، بات میں نے کھری کھری سچی سچی کرنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ کی عادت مبارکہ تھی دو نفل پڑھتے، مسجد میں بیٹھتے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے، تو آپ، اور سفر بھی بڑا خوشی کا سفر تھا الحمدللہ، اتنی بڑی کامیابی کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جس کو وہ رومی سپر پاور مانے جاتے تھے، وہ بھاگ گئے، لڑنے سے ہی میدان خالی کر گئے، اتنی بڑی کامیابی تبوک کے اندر مسلمانوں کو ملی، اور اتنا رو پڑ گیا، اسی کو میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اس کے بعد کہ جاؤ علی، جا کر میدان منا میں کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ مکے والوں، جتنے کافر مشرک ہیں سب نکل جاؤ مکے سے، اب یہ مکہ مسلمانوں کا ہے، کوئی کافر یہاں نہیں رہے گا، اور کوئی کافر مشرک باہر سے مکے میں داخل نہیں ہوگا، نہ کوئی حج کرنے آئے گا، نہ کسی اور مقصد کے لیے آئے گا، یہ اعلان اللہ کے نبی نے تبوک کے بعد کیا، اتنی خوشی کے مرحلے، اتنی شاندار کامیابیاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، اب وہ جو منافق تھے نا، وہ آ کر اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کے اپنے اپنے بہانے بتا کے چھٹیاں مانگ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا بھائی جا بھائی، ٹھیک ہے بھائی، تیرا بھی ادھر قبول ہے، اللہ اکبر، بھائیو یہاں میں نے ایک حدیث پڑھی ہے بخاری میں، اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سناؤں، اور بہت زبردست بات ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رخصت دیتے جہاد سے، بھئی تجھ سے غلطی ہو گئی، ہاں تیرا عذر قبول ہے، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن ساتھ اللہ کے نبی بیعت لیتے کہ تو بیعت کر میری، کیا مطلب ہے اس کا، کہ جہاد کو نہ جانا، پیچھے رہنا کتنی بڑی غلطی ہے کہ بیعت کی تجدید کرنی پڑتی ہے ان لوگوں سے جو جہاد سے پیچھے رہ گئے، اور اللہ کے نبی نے ان کے عذر مان لیے، پھر ان سے بیعت بھی دوبارہ لی، کتنی بڑی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں جہاد چیز ہی کوئی نہیں، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ بڑی خوشی خوشی نہ جانے والوں سے بیعت بھی لے رہے تھے، اور عذر سن کے قبول بھی کر رہے تھے، کہتے ہیں میری باری آ گئی، میں بھی آگے ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے، لیکن کہتے ہیں اس مسکراہٹ میں میں جانتا ہوں اللہ کے نبی کا غصہ بھی شامل تھا، اس مسکراہٹ میں نبی کا غصہ بھی شامل تھا، کیونکہ میں خوب پہچانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو، تو کہتے ہیں مجھ سے کہا ہاں بھائی، کہا تو کیوں نہیں گیا، تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول بات ہے کھری، نہ میرا کوئی عذر ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، میں بالکل سچ بولتا ہوں کہ سوائے سستی کے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ میری غلطی ہے، یہ میری ایسی غلطی ہے کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے معاف کر دے، میرا عذر کوئی نہیں جس طرح باقی عذر پیش کر رہے ہیں، میں اپنا کوئی عذر نہیں پیش کروں گا، یہ میری صاف غلطی ہے. کہتے میں نے سچ بول دیا. دو اور بھی تھے میری طرح کے سچ بولنے والے، سمجھ آ گئی، انہوں نے بھی یہی کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر تم ٹھہرو، میں انتظار کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم تمہارے لیے کیا آتا ہے. اللہ کا حکم آ گیا. اللہ نے بھی تربیت کرنی تھی، ہاں تھے تو مخلص. سچی بات ہے، نظر ہی آتا ہے کہ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کی تربیت کرنی تھی. اللہ نے اس واقعے کو دعوت بنانا تھا، اور قرآن میں دیکھو اس واقعے کو نقل کیسے کیا ہے. اللہ کا حکم آ گیا، اے نبی ان کا بائیکاٹ کر دو، ان کا بائیکاٹ کر دو، ان سے سلام کلام میل جول بولنا چلنا سب بند، سب بند. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کے لیے بھی، اور باقی جو دو تھے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان تینوں کے لیے انہی کا ذکر ہے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ تین فرمایا، ان تینوں کے لیے بائیکاٹ کا حکم آ گیا. لو جی بائیکاٹ شروع ہو گیا. اب کوئی نہیں بولتا. عقاب کہتے ہیں میں نماز کے لیے آتا، نماز کے لیے آتا، جب میں سلام پھیرتا تو میں ذرا منہ ادھر کو ہوتا تو اللہ کے نبی میرے چہرے کی طرف دیکھتے، اور جب میں نبی کی طرف دیکھتا تو اللہ کے نبی منہ پھیر لیتے. اللہ اکبر، مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوتی، لیکن میں سلام کرتا ہوں، جواب کوئی نہیں دیتا، نبی بھی نہیں دیتے، کوئی اور نہیں دیتا. ابو قتادہ میرا چچا زاد بھائی، مجھ سے بڑی محبت، بڑی گہری دوستی تھی، تو میں اس کے پاس گیا، اس کے باغ میں، اس سے جا کر کہا، ابو قتادہ کیا تو جانتا نہیں ہے مجھے اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے، مجھے دین سے کتنی محبت ہے، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ تو میرے ساتھ بول. وہ اشارہ کر کے اس نے کہا، مجھے اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے، میں نہ تیرے سلام کا جواب دوں گا نہ تجھ سے بات کروں گا. کہتے ہیں کہ میں اس وقت جب لوٹ اپ پلٹ رہا تھا تو اس وقت مجھے زمین جگہ نہیں دے رہی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس زمین میں دھنس جاؤں، مجھے موت آ جائے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا، حتی اذا ذاقت علیہم الارض بما رحبت، کیفیت کیا ہو گئی ہے کہ زمین جگہ نہیں دیتی، بڑی فراخ ہے، چاہتے ہیں کہ دفن ہو جائیں، اتنا سخت قسم کا بائیکاٹ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیو، واللہ بڑی دعوت ہے اس کے اندر. کہتے ہیں ایک بندہ مدینے کے بازار کے اندر چلتا پھرتا تھا اور لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ کعب کا نام پتہ بتاؤ، وہ کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو لوگوں نے بتایا اشارہ کر کے کہ یہ فلاں شخص ہے، میری طرف اشارہ کیا، وہ آدمی میرے پاس آ گیا. اس نے آ کر غسان کے بادشاہ کا خط مجھے دیا، غسان کے بادشاہ کا خط مجھے دیا، اور جب میں نے خط کھولا پڑھا تو میں نے اس میں کیا دیکھا، وہ لکھتا ہے کہ اے کعب، تیرے نبی نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور نبی کے ساتھیوں نے تیرے ساتھ بائیکاٹ کر کے بڑی زیادتی کی ہے. اور کعب کہتے ہیں، میں کسی جنگ سے پیچھے نہیں رہا تھا، میں ہمیشہ نبی کے ساتھ رہا تھا. اور وہ غسان کا بادشاہ لکھتا ہے، تیرے نبی کے ساتھیوں نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور تیرے ساتھ اتنا بڑا بائیکاٹ کیا ہے، تو بس اس زیادتی کو چھوڑ، ہمارے پاس آ جا، ہم تجھے انعام و اکرام سے نوازیں گے، تو جناب ہمارے ہاں معزز اور محترم باوقار انسان ہوگا، جو مانگے گا دیں گے، اور جناب اتنی تیرا اکرام کریں گے، تو ایسے مدینے کو چھوڑ، ایسے لوگوں کو چھوڑ جنہوں نے تیرے ساتھ اتنی زیادتی کی اور بائیکاٹ کیا. کہتے ہیں غسان کے حاکم کا بادشاہ کا خط مجھے دیا، میں نے خط پڑھا، میں اللہ کے سامنے رونے لگ گیا، یا اللہ اتنی بڑی آزمائش مجھ پر، یہ اس بائیکاٹ سے بھی بڑی آزمائش آ گئی، بائیکاٹ سے بھی بڑی آزمائش آ گئی. کہتے ہیں میں نے خط کو پھاڑا، قریبی تنور جل رہا تھا، میں نے اس میں پھینک دیا. میں نے کہا یہ آزمائش مجھ پر اتنی بڑی آزمائش، اور میرے ایمان پہ ڈاکا. اللہ اکبر. اور واللہ میرے بھائیو، یہ میں پوری بخاری کی حدیث اسی طرح سنا رہا ہوں، اس سے بڑی آزمائش دیکھو. ادھر غسان کا کہ بادشاہ کا خط آیا ہے اور ادھر اللہ کے رسول نے پیغام پہنچایا، پیغام پہنچایا بالکل اسی وقت پیغام آیا کہ بھائی باقیوں تو سب کو بائیکاٹ کا حکم ہے، تمہاری بیویوں کو بھی بائیکاٹ کا حکم ہے، کوئی کوئی بیوی تم سے کلام نہ کرے، بیویوں کو حکم دیا گیا ان سے کلام نہیں کرنا، ان سے علیحدہ ہو جاؤ، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، ہے نا آزمائش، کتنی بڑی آزمائش، ایک طرف بادشاہ کا خط اور ایک طرف نبی کا بائیکاٹ اور سزا، اللہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو سیدھا رکھے تو سیدھا رہ سکتا ہے نا، اللہ ہی حفاظت کرے ایمان کی، تو بھائیو اللہ سے یہ دعائیں کرنی چاہیے، یا اللہ میرے ایمان کو محفوظ رکھ، بڑے فتنے، بڑے مسئلے، بڑی پریشانیاں، اللہ کہتے ہیں نا بعض لوگ او جی میری خدمات کا اعتراف نہیں کیا، میں نے تو بڑی خدمت کی ہے، بڑا کام کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، یہ کیا وہ کیا، اور ہمارے لیے سزائیں، ہمارے لیے یہ اور ہمارے لیے وہ، دیکھ لو نبی کا حکم آ گیا، بیویوں کا بھی بائیکاٹ کا حکم ہے، تو اب ختم، بیویوں کا تعلق بھی ختم، کتنا سخت بائیکاٹ ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، فرماتے ہیں کعب کے اتنا مشکل ہو گیا، 50 دن اس حالت میں گزرے، 50 دن میں مسجد میں آتا، نبی کے ساتھ نماز پڑھتا، نبی کے ساتھ نماز پڑھتا، لیکن میرے ساتھ کوئی کلام تک نہ کرتا، کہتا ہے ہلال بن امیہ اور دوسرے وہ زیادہ بوڑھے تھے، وہ ضعیف تھے، تو وہ تو گھر میں بیٹھ کے روتے رہتے تھے، لیکن مجھے گھر میں بھی چین نہیں آتا تھا، مجھے گھر میں چین نہیں آتا تھا، میں باہر اتنا پریشان ہو کر پھرتا، لیکن مجھ سے بات کوئی نہیں کرتا تھا، میرے بھائیو یہ دعوت ہے، واللہ کتنی بڑی دعوت، اللہ اس مند کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ یہ کیفیت ہو گئی، اتنا بڑا بائیکاٹ کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ان کو جگہ نہیں دے رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم زمین کے اندر دفن ہو جائیں، وضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں نہیں نکلتی تھیں، وہ چاہتے تھے ہماری جان نکل جائے، اتنی سخت صدا، اتنا بڑا بائیکاٹ، لیکن ایمان کی سلامتی دیکھو، کہیں گئے نہیں، دعائیں اللہ سے کرتے جا رہے ہیں، گناہوں کے معافیاں مانگتے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے روتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، دعا ہی دعا، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں 50واں دن آیا، صبح کی نماز کے بعد میں اپنے کوٹھے کی چھت پر تھا، انتظار تو مجھے تھا، انتظار تو مجھے تھا کہ اللہ کی توبہ ضرور بولے گا، انتظار تو مجھے تھا، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے بندے کو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہاں اللہ کے ساتھ بندے کو چمٹ کے نہ، کیسے، وزنو اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ کے جانا کہا ہے، کس کی طرف، الا الیہ، بچنا ہے تو جانا بھی اللہ کی طرف سے طرف ہی ہے، اور پناہ کی جگہ بھی کوئی نہیں، ہاں کیا مطلب، کہ کسی کو سزا ملے، اس سزا کے بعد اس کے اندر انابت، خشیت، رجوع اللہ، استغفار بہت کثرت سے ہو، اور اپنے گناہ سے معافی کا احساس شدت سے ہو، اور اپنی اصلاح کا احساس شدت سے ہو، اور چمتا رہے چمتا رہے چمتا رہے، بھاگے نہیں، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، انابت، خشیت زیادہ پیدا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، یہ ہے اصلاح کا طریقہ، اور اللہ تعالیٰ یہاں اصلاح کا طریقہ بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں 50واں دن جب آیا، صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکہ کوٹھے کی چھت پر تھا، تو سب سے پہلی زور کی دور سے آواز جو مجھے سنائی دی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی، اور کہا کعب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اللہ اکبر، اور کہتے ہیں زبیر اپنے گھوڑے پر دوڑے ہوئے میرے طرف بھاگے آ رہے تھے، اور بڑی خوشی کے ساتھ، دیکھ محبت تو سب کے دلوں میں تھی نا، محبت تو سب کے دلوں میں تھی کہ اس ہمارے بھائی کو سزا ملی ہے، اس ہمارے بھائی سے غلطی ہوئی ہے، محبت تو سب کے دلوں میں انتہا کی تھی اور چاہتے بھی تھے کہ اللہ توبہ قبول کر لے. ہاں محبت میں کمی تو کوئی نہیں. اللہ اکبر. ادھر زبیر گھوڑے پر بھاگے ہوئے آ رہے ہیں اور دو لوگ بھاگے ہوئے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالت کیفیت یہ تھی جس جس نے سنا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی اور اللہ نے قرآن میں قبولیت کی آیتیں نازل کر دی. اللہ اکبر. فرمایا کہ پھر مدینے کی کیفیت کیا تھی کہ ہر بندہ ہی میری طرف بھاگ رہا تھا اور مجھے مبارکیں دے رہا تھا اللہ اکبر. کہتے ہیں پھر میں نے فوراً کیا ایک جوڑا کپڑوں کا لیا اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گیا. اللہ کے رسول دیکھ کر بڑے ہی مسکرائے, بڑے خوش ہوئے, بڑے ہنسے اور پھر کہا کہ تجھے مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لی اور قبولیت کے لیے قرآن میں آیتیں بھی اتار دی. میرے بھائیو یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ اکبر. کہ ان کی توبہ کی قبولیت بھی منہج بن گیا, قرآن میں آیتیں اتر آئیں اور اصول بن گیا کہ توبہ قبول کروانی ہے تو کیسے کروانی ہے, معافی مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے, کتنا اخلاص چاہیے, صدا مل جائے تو کیفیت کیا ہونی چاہیے, یہ اصول سمجھا دیے, بتا دیے. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ماشاءاللہ جتنے تاجر بھائی بیٹھے ہیں نا ذرا وہ غور سے سنیں, فرماتے ہیں اللہ کے نبی کعب کتنا بڑا تجھ پر اللہ نے احسان کیا, تیری توبہ قبول ہوئی تو اب تو کوئی صدقہ کر, اب کوئی صدقہ کر. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب صدقہ کر. کعب کہنے لگے اللہ کے رسول وہ مجھے خیبر میں جو غنیمت کا مال ملا ہے وہ مجھے بڑا پیارا ہے. جہاد میں گئے تھے نا, جہاد کیا تھا اور غنیمت کا مال ملا تھا. کہنے لگے اللہ کے رسول وہ مال میں نہیں دیتا, اس کے علاوہ میرے پاس جو کچھ ہے میں سارا ہی صدقہ کیا, جو کچھ ہے میں نے اس خوشی میں سارا ہی صدقہ کیا. اللہ اکبر. بس بھائی ختم کرتے ہیں. ثم تاب علیہم لیتوبوا. یہ ہے توبہ, ایسے توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. بندہ توبہ کرنے والا ہو, ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. آخری آیت سن لو بھائی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بخاری میں حدیث ہے اسی باب کے اندر, فرمایا کعب تیرے سچ کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ درجہ دیا ہے, تیرے سچ بولنے کی وجہ سے. صدا تو دی ہے, غلطی کا احساس بھی دلایا ہے, لیکن تیرے سچ کو یہ مقام ملا. کتنا بڑا سچ کو مقام ملا, اس پر بھی آیت اتر آئی, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور واقعہ پیچھے کعب بن مالک اور ان کے سچ بولنے کا واقعہ ہے. جو بھی ہو بھائی, عذر کر لیتے قبول ہو جاتا, لیکن سچ بول لے, سچ بول لے. اللہ نے فرمایا ہو مومنو مجاہدو, تم نے بھی ہمیشہ سچ بولنا ہے اور سچوں کے ساتھ رہنا ہے. ایسے سچے ہوتے ہیں یہ, جن کی سچائی کی قدر اللہ کرتا ہے, ان کو اللہ نے سچا قرار دیا اور فرمایا ایسے سچوں کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم, جید علماء کرام کی تقاریب, نت نئے جہادی ترانوں کے والیم, صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز, القاضیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری, چار لیک روڈ, چبرجی چوک, لاہور. فون 7230549 03-00-46-5-3-8-7-5.